بسم الله الرحمن الرحيم باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اس کی عبارت کا پہلا طریقہ یہ ہے، یعنی لفظ باب کو تنوین کے ساتھ پڑھا جائے اور کیف کو الگ پڑھا جائے۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب کے لفظ کے بعد پورا جملہ آ رہا ہو تب اس طریقے سے پڑھنا بہتر ہے، یعنی باب کے اوپر تنوین پڑھتے، تو جب باب کے بعد پورا جملہ آ رہا ہو تو تنوین کے ساتھ پڑھنا بہتر ہے، اور یہاں پر پورا جملہ بعد میں آ رہا ہے، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہو گیا پہلا اعراب لفظ باب کا۔ بعض حضرات نے یہاں پر یوں کہا کہ بابن فی الحدیث، باب کو تنوین کے ساتھ پڑھو لیکن فی الحدیث کو یہاں مقدر مانو، بابن فی الحدیث۔ کون سی حدیث کے بارے میں یہ باب ہے؟ تو کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کس طرح آئی تھی، اس کی حدیث کے بارے میں باب ہے۔ ایک دوسرا اعراب سمجھو، لفظ باب کے اوپر رفع پڑھو، تنوین مت پڑھو اور اضافت کے ساتھ پڑھو، باب کیف کان، باب کیف کان۔ اس صورت کے اندر باب کے اوپر ہم نے رفع پڑھا اور اس کو مضاف الیہ بنا دیا اور پھر اس کو آگے کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ طریقہ اس وقت پر بہتر ہے جبکہ باب کے بعد مرکب ناقص آ رہا ہے، مرکب ہو اور مرکب ناقص ہو، تو اس وقت کے اوپر باب کو مرفوع پڑھو، تنوین مت پڑھو اور مضاف مضاف الیہ بنا کر کے اضافت کے ساتھ اس کو پڑھو۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ وقف کر دو اور دونوں کو الگ کر دو، باب وقف کر دیا، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے، ایک تنوین اور وہ بھی رفع والی تنوین، دوسرا طریقہ رفع بدون تنوین مع الاضافۃ، اور تیسرا طریقہ ہو گیا وقف اور پھر جملے کو الگ سے مستقلاً پڑھا جائے۔ یہ تین طریقے ہیں اس کو پڑھنے کے، ادا کرنے کے۔ ہمارے یہاں جو یہ متداول نسخے ہیں اس میں سب جگہ کے اوپر لفظ باب موجود ہے اور اس کو ہم ان تین طریقوں سے پڑھتے ہیں، لیکن امام اصیلی رحمہ اللہ کے نسخے میں لفظ باب ہے ہی نہیں، الف سواد یا لام اصیلی رحمہ اللہ کے نسخے کے اندر باب کا لفظ ہے ہی نہیں، بلکہ سیدھا شروع ہو رہا ہے کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد سمجھو کہ پہلے نمبر پر امام بخاری کو کتاب لانا چاہیے، جیسے کتاب الطہارت، کتاب الوحی، کتاب الصلاتی، کتاب اتباع سنتی، کتاب سے شروع کرتے، کتاب الایمانی، کتاب العلمی۔ تو امام نے یہاں پر باب کے لفظ سے آغاز کیا، کتاب کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ ایسا کیوں کیا؟ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ لفظ کتاب مختلف الانواع مضامین کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی جہاں الگ الگ قسم کے مضامین ایک جگہ بیان کیے جاتے ہیں وہاں پر لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے۔ مختلف الانواع مضامین کے لیے لفظ کتاب استعمال ہوتا ہے، اور یہاں مختلف الانواع مضامین ہے ہی نہیں، یہاں تو ایک ہی نوع کے مضامین ہیں کہ وحی، ایک ہی نوع وحی۔ تو ایک ہی نوع وحی کے متعلق مضامین ہے، اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے لفظ کتاب کو استعمال نہیں فرمایا بلکہ لفظ باب کو استعمال فرمایا، چونکہ باب اسی کو کہتے ہیں جس میں ایک نوع کے مسائل آئے، ایک قسم کے مسائل آئے، اور یہاں ایک ہی نوع کے مسائل بیان کرنا ہے، وحی کی قسم، وحی کی نوع اس کو بیان کرنا ہے۔ لہذا یہ بات خاص ملحوظ رہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے لفظ کتاب کو استعمال نہیں فرمایا، لفظ باب کو استعمال فرمایا۔ تو اس کی وجہ یہ کہ کتاب کا لفظ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں مختلف الانواع مضامین ذکر کیے جاتے ہیں، اور یہاں مختلف الانواع مضامین نہیں ہے، یہاں ایک ہی نوع کے مضامین ہیں، اور وہ ہیں وحی کے متعلق۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کے بجائے لفظ نوع کو، باب کو استعمال فرمایا۔ پھر سمجھو کہ باب کس کو کہتے ہیں۔ عام طور پر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مکان کے دروازے کے لیے، باب الداری، مکان کا دروازہ، باب الداری، باب الدکانی، باب المدرستی، مکان، مدرسہ، اس کے دروازے کے لیے لفظ باب استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح دروازے کے ذریعے آدمی مکان میں داخل ہو سکتا ہے، اسی طریقے سے باب العلم کے ذریعے سے علم میں انسان داخل ہوتا ہے۔ جس طرح دروازے کے ذریعے مکان میں داخل ہوتا ہے، اس طریقے سے علم کے باب کے ذریعے انسان علم میں داخل ہوتا ہے، اس لیے اس کو باب کہا جاتا ہے۔ یہ ہے لغوی معنی کے ساتھ مناسبت، کہ لغوی معنی دروازہ، بھائی یہاں کون سا دروازہ ہے؟ کہ بھائی جس طرح مکان کے دروازے سے مکان میں داخل ہو جاؤ، اس طریقے سے علم کے باب سے علم میں داخل ہو جاؤ، اس لیے اس کو لفظ باب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد پہلا ترجمۃ الباب ہے، اس کے ہر ہر جز کو اچھی طرح دھیان سے سمجھو۔ كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. یوں سمجھو کہ ترجمۃ الباب کے دو اجزاء ہیں. پہلا ترجمۃ الباب جو امام نے قائم کیا اس کے دو اجزاء ہیں. یہ ہو گیا پہلا جز. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور دوسرا جز آگے ہیں. وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. تو اول ترجمۃ الباب کے دو اجزاء. بعض حضرات نے یوں تعبیر کی کہ اول جو جزو ہے اس کی دلیل ہے جزء ثانی, کہ پہلا جزو دعویٰ ہے. کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس کی دلیل کے طور پر لائے ہیں انا اوحینا والی آیت کریمہ. تو یا تو دو جزو مان لو, یا ایک جزو کی دلیل دوسرے جزو کو قرار دے دو, دونوں مناسب ہے. اب تین لفظ امام بخاری نے استعمال کیے. کیف پہلا لفظ ہے, بد ان دوسرا لفظ, الوحی تیسرا لفظ. پہلے تینوں لفظ کو الگ الگ دیکھو. کیفیت, کیفیت کو بتلانے کے لیے عربی زبان میں لفظ کیف استعمال ہوتا ہے. کیفیت عام ہے. ایک کیفیت مکانی ہوتی ہے, مکان اور جگہ کی کیفیت. دوسرے نمبر پر ہوتی ہے کیفیت زمانی, زمانے کے اعتبار سے کیفیت. تیسرا نمبر ہے ماحول کے اعتبار سے کیفیت. تو کیفیت مکانی, کیفیت زمانی, کیفیت ماحول کے اعتبار سے, یہ تینوں طرح کی کیفیت لفظ کیف کے اندر شامل ہے. پھر دوسرا لفظ ہے بد ان. بد ان یہ حمزہ کے ساتھ ہے عام نسخوں کے اندر, اور واو کے ساتھ ہے بعض نسخوں کے اندر. اگر واو کے ساتھ ہے تو بدون ہے, با پر ضمہ پڑ رہی ہے, اور حمزہ کے ساتھ ہے تو با کے اوپر فتحہ, دال کے اوپر سکون, بدون. اور اگر واو کے ساتھ ہے تو بدون. بد ان اور بدو ان کے اندر کیا فرق ہے وہ سمجھو. بد ان اور بدو ان, بد ان کے معنی آتے ہیں ابتدا, شروعات. اور ابتدا اور شروعات دو طریقے سے ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے ابتدا حقیقی, اور دوسری ہوتی ہے ابتدا اضافی. ابتدا حقیقی اور دوسری ہوتی ہے ابتدا اضافی. یہ دو طرح کی ابتدا ہوا کرتی ہے. اب یہاں پر دونوں طرح کی ابتدا ہم مراد لے سکتے ہیں. ابتدا حقیقی بھی مراد لے سکتے ہیں, اور ابتدا اضافی بھی مراد لے سکتے ہیں. اب دونوں اعتبار سے معنی دیکھیے. پہلا معنی کیا کریں گے, کیف کان بدء الوحی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصد ہے وحی کی ابتدائی کیفیت کو بیان کرنا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہوا تو ابتداءً وحی کی کیفیت کیا ہوتی تھی, اس کو امام بیان کرنا چاہتے ہیں. اور تیسرے نمبر کی جو حدیث ہے, اس حدیث کے اندر وحی کی ابتدائی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے. حدیث نمبر 3 میں وحی کی ابتدائی کیفیت کو ذکر کیا گیا ہے. دوسری بات سمجھو, کیف کان بدء الوحی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ وحی کی پوری تاریخ کو بتلانا چاہتے ہیں. یہ ہو گیا ابتدائی اضافی کا معنی. تو پہلا معنی تھا ابتدائی حقیقی کا معنی کہ وحی کی ابتدائی کیفیت بتلانا, یہ ابتدائی حقیقی ہو گیا. اور ابتدائی اضافی کیا ہوگا کہ وحی کی تاریخ ہسٹری امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں. تیسری بات سمجھو, وحی کے مراحل کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ وحی مختلف مراحل سے گزر کر کے مکمل ہوئی ہے. وحی کے بہت سارے مراحل رہے ہیں, الگ الگ مراحل سے وحی گزری ہے. تو امام اس ترجمۃ الباب سے وحی کے مراحل کو ہمارے سامنے بیان فرمانا چاہتے ہیں. تو اب خلاصے میں 3 باتیں ذہن میں رکھ لو. نمبر 1, وحی کی ابتدائی کیفیت کو امام بیان فرمانا چاہتے ہیں. دوسری چیز, وحی کی مکمل تاریخ ہسٹری امام بخاری بیان فرمانا چاہتے ہیں. تیسری چیز, وحی کے مراحل کو امام بیان فرمانا چاہتے ہیں. تو پہلی چیز کیا ہو گئی بولو, کیفیت. دوسرے نمبر پر تاریخ اور ہسٹری بیان. تیسری چیز, مراحل کو امام بیان فرمانا چاہتے ہیں. اب یہ 3 باتوں کو ہم جوڑ کر کے ایک مفہوم نکالیں گے. کیا مفہوم نکالیں گے وہ اچھی طرح ذہن میں بٹھاؤ. 3 باتوں کو جوڑ کر کے مفہوم یہ نکلے گا کہ یہ وحی مقدس, یہ پاکیزہ وحی جو متلو ہے یعنی تلاوت کی جاتی ہے اور محفوظ ہے یعنی آج تک اس کی حفاظت ہے اور قیامت تک اس کی حفاظت ہوگی, جیسے قرآن مجید. اور وہ وحی جو غیر متلو ہے یعنی تلاوت نہیں کی جاتی ہے, جیسے احادیث مبارکہ. یہ وحی کی 2 صورت ہے آپ نے پڑھی, وحی متلو اور دوسری قسم وحی غیر متلو. وحی متلو کس کو کہیں گے, جس وحی کی تلاوت کی جائے, اور وہ ہیں قرآن مجید, کہ قرآن مجید کی باقاعدہ تلاوت کی جاتی ہے. اور دوسری قسم ہے وحی غیر متلو, جس کی باقاعدہ تلاوت نہیں کی جاتی, جیسے احادیث مبارکہ. وہ وحی ہے لیکن اس کی تلاوت کی جاتی نہیں. تو اب وہ وحی مطلوع جس کی آج تک حفاظت ہوئی یعنی قرآن مجید، وحی غیر مطلوع یعنی احادیث مبارکہ جس کو مسلمان اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، یہ دونوں طرح کی وحی، دونوں طرح کی وحی کس طرح آنا شروع ہوئی، دونوں طرح کی وحی کس طریقے سے آنا شروع ہوئی، کیف کان بدؤہ، کہ وحی چاہے مطلوع وحی چاہے غیر مطلوع کس طریقے سے اس کا آنا، آمد کی شروعات ہوئی. دوسری بات یہ کہاں سے یہ وحی آئی، کس طرح آنا شروع ہوئی اور کہاں سے یہ وحی آئی. تیسری بات کون اس وحی کو لاتا تھا. چوتھی بات ہم تک یہ وحی کس طرح پہنچی، ہم لوگوں تک یہ وحی کس طرح پہنچی. پانچویں بات وحی کی برکت سے دنیا میں کیا انقلاب رونما ہوا. یہ پانچ سوال آپ خلاصے کے طور پر ذہن میں رکھیں کہ کیف کان بدء الوحی، تو پانچ باتیں اس میں ملحوظ رہے. پہلی بات کیا کہ وحی مطلوع یا وحی غیر مطلوع کس طریقے سے اس کا آنا شروع ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ وحی کہاں سے آئی. تیسری بات یہ ہے کہ کون لاتا تھا. چوتھی بات یہ ہے کہ کس طرح ہم تک پہنچی. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اس وحی کی برکت سے اس عالم میں کیا انقلاب برپا ہوا. یہ پانچ چیزیں ہو گئی اس کا مفہوم کیف کان بدء الوحی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا کیسے ہوئی. یعنی یہ پانچ چیزیں ہمیں معلوم کرنی ہے اس ترجمۃ الباب کے ذریعے سے. خود سمجھ شریف میں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہوا. یہ اس وقت پر ہے جبکہ بد ان کو حمزہ کے ساتھ ہم پڑھے، تو ابتدا حقیقی ابتدا اضافی دونوں کو ملا کر کے یہ پانچ باتیں اس ترجمۃ الباب کے ذریعے ہمیں حاصل کرنی ہے. اچھی طرح سمجھ میں آئی اتنی بات. اب دوسری کی رات لو. دوسری کی رات میں بد ان کا لفظ نہیں ہے. کون سا لفظ ہے؟ بدون، با کا ذمہ، دال کا ذمہ، حمزہ کے بجائے واو. کیف کان بدو الوحی، اب کیا مطلب نکلے گا؟ بدو ون کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونے کے. بدا یبدو، بدو ون کے معنی ظاہر ہونے کے. تو بدو ون کا اگر لفظ ہو تو لغوی معنی ہوا ظاہر ہونے کا. تب مطلب کیا لیں گے؟ اب سمجھو، حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے اور وہی موقوف کر دی گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی کس طرح ظاہر ہوئی. کہ جو وحی مقدس کا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلات والسلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد موقوف کر دیا گیا تھا، منقطع کر دیا گیا تھا، وہ وحی کا ظہور آخری نبی کے آنے کے اوپر کس طریقے سے ہوا. تو دیکھو بھائی، دو کی رات ہے، بدء اور بدو ان. بدء والی کی رات میں ابتدائے حقیقی اور اضافی، اور اس اعتبار سے ہم نے پانچ باتیں اس باب سے حاصل کرنی ہیں. اور دوسری کی رات میں ہے بدوون، تو اس صورت میں اس کا مطلب کیا لیں گے کہ جو وہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد موقوف ہو گئی تھی، وہ وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طرح ظاہر ہوئی. سمجھ میں آ رہی ہے بات اچھی طرح؟ اب اس کے بعد لفظ وہی کو سمجھو، بڑا اہم لفظ ہے، بڑا نازک لفظ ہے اور بہت سارے اقسام ہیں، اسی لیے بہت اچھی طرح لفظ وہی کو سمجھو. الوحی، یہ لفظ لغوی معنی کیا اس کا؟ لغت میں وہی کا معنی آتا ہے چپکے سے خبر دینا، کوئی خبر چپکے سے دے رہے اس کو وہی کہا جاتا ہے. دوسرا معنی مکفی کلام، جو کلام چھپا ہوا ہے، چھپ کر کے کلام، اس کو بھی وہی کہا جاتا ہے. تیسرا لغوی ترجمہ دیکھو، اشارہ کرنا، اور اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کو کیا ہو وہی سمجھ سکے اس کو اشارہ کہتے ہیں، جس کو کیا ہو وہی سمجھ سکے وہ اشارہ کہلاتا ہے. بعض لوگ جو ہے ایسے اشارے کو ہاں سمجھتے ہیں کہ بھائی یوں اشارہ کرو تو ان کی نظر میں وہ ہاں ہو جاتا ہے، پر بعض لوگوں کے یہاں یہ اشارہ نا کا ہوتا ہے، تو جس نے جس کو اشارہ کیا وہی سمجھے گا کہ بھائی اس نے کیا اشارہ کیا ہے. یہ تیسرا ترجمہ ہو گیا لغت میں وہی کا، اشارہ کرنا. چوتھا ترجمہ سمجھو، تیزی کے ساتھ جلدی کے ساتھ کوئی خبر دے دینا، بہت سپیڈ میں، بہت جلدی میں، بہت تیزی میں کوئی خبر دے دینا، اس کو کہتے ہیں الاعلام بالسرعتی. الاعلام بالسرعتی فہو الوحی، تیزی کے ساتھ تم کوئی خبر دے دو وہ وحی کہلائے گا. پانچواں ترجمہ لغت میں دیکھو، الہام کو بھی وحی کہا جاتا ہے، یعنی دل کے اندر جو بات ڈالی جاتی ہے وہ بھی وہی کہلاتی ہے. چھٹا ترجمہ دیکھو، پیغام پہنچانا بھی وہی کہلاتا ہے. میسج، پیغام پہنچانا، فہو الوحی. اب اس کی عربی تعبیرات سمجھ لو، یہ سب لغوی معنی بتلائے، تو عربی تعبیرات میں کہیں گے الاعلام فی خفاء، چپکے سے خبر دینا. الاعلام فی خفاء فہو الوحی. دوسرا کہیں گے الاشارۃ، تیسرا کہیں گے الرسالۃ، چوتھا کہیں گے الالہام، پانچواں کہیں گے الاعلام بالسرعۃ. یہ سب عربی زبان میں وہی کے لغوی معنی ہیں. تو بتلائیے پھر سے کون کون سے لغوی معنی ہوئے وہی کے؟ الاعلام فی خفاء، یعنی چپکے سے کسی چیز کی خبر دینا. دوسرا معنی کیا ہو گیا؟ اشارہ. اور اشارے کے لیے آپ کو کیا بتلایا؟ جس کو اشارہ کیا جائے وہی سمجھ لے. تیسری بات کیا بتلائی؟ الرسالۃ، یعنی میسج، پیغام پہنچا دینا. چوتھی بات کیا بتلائی؟ الاعلام بالسرعۃ، تیزی کے ساتھ کسی چیز کی خبر دے دینا. پانچواں معنی کیا بتلایا؟ الہام، یعنی دل کے اندر کوئی بات پہنچا دی جاوے. یہ سب معنی ہے لغت کے اندر وحی کے. اب اصطلاحی تعریف سمجھو وحی کی. کہ شریعت کی اصطلاح میں وحی کس کو کہتے ہیں؟ ہوا کلام اللہ. پہلے عربی میں تعریف دے رہا ہوں. ہوا کلام اللہ, وحی وہ اللہ کا کلام ہے. المنزل علی نبی من انبیائہ, المنزل علی نبی من انبیائہ, جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارا جاوے. المنزل علی نبی من انبیائہ, جو اللہ کے نبیوں میں سے کسی نبی پر اتارا جاوے اس کو وحی کہا جاتا ہے. تو وحی کی عربی میں تعریف کیا ہو گئی؟ بولیے زبان سے. ہو کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائہ. اب اردو میں تعبیر کرو اس کو. وحی وہ اللہ کا کلام ہے جو نبیوں میں سے کسی نبی کے اوپر اتارا جائے اس کو وحی سے تعبیر کیا جاتا ہے. ایک دوسری تعریف سمجھو وحی کی. الاعلام بالشرع فهو الوحی. الاعلام بالشرع فهو الوحی, شریعت مطہرہ سے کسی کو باخبر کرنا اللہ تعالی کی طرف سے. شریعت مطہرہ سے کسی کو باخبر کرنا اس کو وحی کہا جاتا ہے. اچھی طرح اصطلاحی تعریف سمجھ میں آ گئے. اس کے بعد دیکھیے وحی کے اقسام. وحی کے بہت سارے اقسام ہیں, بہت ساری قسمیں ہیں وحی کی. نمبر ایک, وحی الہی. وحی الہی یعنی اللہ تعالی کی طرف سے جو وحی آتی ہے, جو اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی ہے. اور اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی آیتوں کے اندر ہے. یہی آیت دیکھ لو, انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدی. یعنی جو وحی اللہ تعالی کی طرف سے آئے. دوسری قسم ہے وہ وحی جو شیطان کی طرف سے آتی ہے. شیطان کی طرف سے بھی وحی آتی ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ. خود قرآن میں موجود ہیں کہ شیطان لوگ اپنے دوست احباب کی طرف وحی کرتے ہیں, اپنے دوست احباب کو وحی نازل کرتے ہیں. یہ دوسری قسم ہو گئی وحی. تو دو قسم پہلے بنیادی سمجھو, وحی الہی وحی شیطانی. اب آپ کو معلوم ہے کہ شیاطین انسان میں سے بھی ہیں اور شیاطین جنات میں سے بھی ہیں. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو یہ بدمعاش شیاطین انسان میں بھی ہے اور جناتوں کے اندر سے بھی. تو جو بھی شیطان ہو, چاہے انسان چاہے جنات, وہ جو بھی وحی کریں گے اس کے اوپر بھی وحی کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ابتدائی دو قسم ذہن نشین ہو گئی, وحی الہی اور وحی الہی. اس کے بعد وحی الہی کی دو قسم اور سمجھو. وحی تشریعی اور وحی تکوینی. پہلی قسم ہے وحی تشریعی اور دوسری قسم ہے وحی تکوینی. یہ وحی الہی کی دو قسم. کون کون سی دو قسم؟ وحی تشریعی اور وحی تکوینی.
وحی تشریعی کا کیا مطلب؟ جس وحی کے ذریعے شریعت کی باتیں سکھلائی اور بتلائی جائے، قانون، احکام، مسائل بتلائے جائیں، اس کو وحی تشریعی کہا جاتا ہے. کہ بھئی یہ عقیدے کا مسئلہ، یہ نماز کا مسئلہ، یہ وضو کا مسئلہ، یہ روزے کا مسئلہ، تو جو وحی شریعت کے قانون، احکام، مسائل ہم کو بتلاوے اس کا نام کیا رکھیں گے؟ وحی تشریعی. اور یہاں جو آیت ہے انا اوحینا، اس میں وحی تشریعی مراد ہے. اب ایک بات اور سمجھ لو اچھی طرح، نبی بننے کے لیے شرط ہے وحی تشریعی کا نازل ہونا. نبی اسی ذات کو کہا جائے گا جس کے اوپر اللہ کے یہاں سے وحی تشریعی نازل ہوتی ہو. نبی وہی آدمی کہا جائے گا جس کے اوپر وحی تشریعی نازل ہوتی ہو، وہ آدمی نبی کہلائے گا. اس قید کی وجہ سے تمام جھوٹے نبی ڈسٹ بن میں چلے جائیں گے. اس لیے کہ مرزا قادیانی بھی کہتا ہے کہ میرے پاس وہی آتی ہے، تو ہم کہتے کہ ہم کام منع کرتے ہیں، وہی یہ شیطانی آتی ہے آپ کے پاس. اور نبی بننے کے لیے وہی تشریحی چاہیے، اور وہی تشریحی تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے پر بند ہو گئی. تو وحی تشریعی یہ شرائط نبوت میں سے، کہ وہی آدمی نبی بن سکتا ہے جس کے اوپر شریعت کی وحی آئی ہے. اور جو بند ہو گئی وہ وحی تشریعی بند ہو گئی، کہ جس وحی میں شریعت کے احکام ہوتے تھے، قانون ہوتے تھے، مسائل ہوتے تھے، وہ وحی کا سلسلہ کیا ہو گیا؟ منقطع ہو گیا. اب وحی تکوینی سمجھو. وحی تکوینی کا کیا مطلب؟ اس دنیا کے اندر جو نظام ہے، دنیاوی نظام ہے، اس کے متعلق جو وحی آتی ہے اس وحی کو وحی تکوینی کہا جاتا ہے. اس دنیا کا جو نظام ہے اس کے متعلق جو وحی ہے اس وحی کا نام کیا رکھا جائے گا؟ وحی تکوینی. کہ بھئی دنیا میں کسی کی پیدائش، دنیا میں کسی کی وفات، کسی کی شادی، کسی کے یہاں غم، کسی کی مالداری، کسی کی عزت، بارش کا برسنا، قحط کا آنا، گرمی کا بڑھنا، سردی کا آنا، یہ جو دنیاوی امور کے متعلق جو وحی ہے اس کا نام رکھا جاتا ہے وحی تکوینی. آپ نے سورہ کہف کی تفسیر کے اندر پڑھا ہے کہ سیدنا حضرت خضر کو تکوینی امور پر اللہ تعالی نے مامور فرمایا، تکوینی نظام کا ان کو ذمہ دار بنایا. وحی تکوینی. آیت پڑھو پوری. وأوحى في كل سماء أمرها، ایسی آیت ہے. کیا آیت ہے پڑھو؟ ابھی جو رمضان گزری ہم نے اس میں جس ایران کا دور کیا اسی میں یہ آیت ہے. ہے وہ نہیں جو آیت میں کہہ رہا ہوں. اچھا دوسری آیت مثال میں لے لو, وہ معروف آیت ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا. یہ جو آیت میں وحی ہے یہ وحی تکوینی ہے. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا. اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کی طرف وحی بھیجی. یہ جو وحی آئی وہ وحی تکوینی ہے کہ تجھے شہد کیسے تیار کرنا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو رہنمائی فرمائی, جاؤ پھلوں کو پھولوں کو چوسو, چوس کر کے اس کا عرق لاؤ اپنے پیٹ میں اور اس کو خارج کرو, یہ شہد تیار ہو جائے گا. یہ جو شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ وحی فرما رہے ہیں یہ وحی کون سی وحی کہلائے گی؟ تکوینی وحی. اب اس سے ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لو, نفس وحی دلیل نبوت نہیں ہے. نفس نزول وحی دلیل نبوت نہیں ہے, ورنہ ساری شہد کی مکھیاں نبی بن جائے گی. اگر وحی کا نازل ہونا نبوت کی دلیل ہوئے تو تمام کی تمام شہد کی مکھیاں کیا بن جائے گی؟ نبیہ بن جائے گی. اور آپ کو ان کو استقبال کرنا, یہ کاٹی ہے آپ نبی ہے, اور نبی کاٹے تو بہت عزت کی چیز ہے, آپ کو اس کا استقبال کرنا پڑے گا. کیا نتیجہ نکلا؟ کہ نفس وحی کا آنا یہ دلیل نبوت نہیں ہے, بلکہ دلیل نبوت کیا ہے؟ وحی تشریعی, یعنی جس انسان کے اوپر شریعت کے احکام اور قانون کی وحی آوے وہ وحی تشریعی دلیل نبوت ہے. فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو وحی الہی کی دو قسم ہو گئی, کون کون سی؟ وحی تشریعی اور وحی تکوینی. اور نبی بننے کے لیے کون سی وحی شرط؟ تشریعی. نفس وحی کی وجہ سے کوئی آدمی نبی بن سکتا نہیں, یہ اس سے واضح ہو گیا. پھر وحی کے مزید اقسام سمجھو. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے وحی کے تین اقسام دیکھو. حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے, نمبر ایک, اللہ تعالی کا کلام قدیم براہ راست بلا واسطہ سنے اس کو بھی وحی کہا جائے گا. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے وحی کی تین صورتیں, اس میں پہلی صورت کلام الہی قدیم بلا واسطہ سنے اس کو بھی وحی کہا جائے گا. جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے طور پہاڑ کے اوپر کلام الہی قدیم بلا واسطہ سنا, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, یہ کلام الہی ہے, کلام الہی قدیم ہے اور بلا واسطہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ڈائریکٹ اللہ تعالی سے سنا. اس کی دوسری مثال, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج میں اللہ تعالی سے ملاقات کی تو اس وقت پر کلام الہی قدیم بلا واسطہ اللہ تعالی سے سنا. معراج کی ملاقات کے وقت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کلام قدیم بلا واسطہ سنا. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے وحی کی کتنی صورت ہوگی؟ پہلی صورت کیا رہے گی بولو؟ کلام قدیم بلا واسطہ
نبی سنے کلام الہی قدیم بلا واسطہ. اس کی دو مثال ہو گئی. پہلی مثال کیا ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام نے طور کے اوپر سنا. دوسری مثال کیا ہو گئی؟ معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام الہی قدیم بلا واسطہ سنا. دوسری قسم سمجھو وحی رسالت بواسطت الملک. وحی رسالت بواسطت الملک فرشتے کے واسطے سے رسالت کی وحی,
یعنی رسالت اور پیغام کی وحی اللہ کے یہاں سے آئی, لیکن اس کے اندر واسطہ کون تھا؟ فرشتہ. وحی رسالت بواسطت الملک فرشتے کے واسطے سے وحی رسالت سنی. اور اس کی تو بہت ساری مثال ہے
کہ قرآن کریم کا بہت بڑا حصہ جبرائیل امین لے کر کے آئے, فرشتہ واسطہ بنا اور آ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا دیا اور حضور نے اس کو یاد کر لیا. تو دوسری قسم کیا بنے گی؟ وحی رسالت بواسطت الملک, یہ دوسری صورت ہو گئی. تیسری صورت سمجھو
انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے تیسری صورت نفس فر رو. نفس فر رو یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سیدھا نبی کے دل کے اوپر وحی کو نازل فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالی سیدھا نبی کے قلب اقدس کے اوپر وحی کو نازل فرمائے. یہ ہیں نفس فر رو, نبی کے قلب اقدس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی سیدھا, یعنی کوئی فرشتے کا واسطہ نہیں, اور نبی کے قلب اقدس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو نازل فرماوے سیدھا. یہ تین موٹی موٹی قسم ہے اللہ تعالی کے یہاں سے آنے کی, وحی کے نبی کے اوپر آنے کی. اس میں ایک چوتھی قسم بھی آپ ملا سکتے ہیں اور وہ ہیں وحی منامی. وحی منامی یعنی خواب کے اندر وحی کا نازل ہونا. وحی منامی یعنی خواب میں وحی کا نازل ہونا. آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے گئے
تو یہ آپ کو خواب بتلایا گیا تھا. قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا. اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے خواب اللہ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں, ہماری طرح نہیں ہوتے کہ بھئی یہ خواب شیطانی ہے یا الہی ہے, ملکوتی ہے یا سفلی ہے. ہمارے خوابوں میں یہ امکانات ہوتے ہیں, اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو خواب ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتے ہیں. تو یہ چار اب صورتیں ہو جائیں گی. پہلی صورت کیا ہوگی بولیے؟ وحی الہی کلام قدیم بلا واسطہ. اس کی کتنی مثال بتائی؟ دو. پہلی مثال کیا؟ دوسری مثال. دوسری قسم کیا بتلائی؟ وحی رسالت بواسطت الملک. تیسری قسم کیا بتائی؟ نفس فر رو نون فاتا. نفس فر رو یعنی اللہ تعالی نبی کے قلب اقدس کے اوپر سیدھا اپنی وحی کو نازل فرماوے. اور چوتھی قسم کیا ہو گئی؟ وحی منامی خواب. اور اس کی مثال کیا دی گئی؟ قال یا بنی انی ارا فی المنام. یہ چار موٹی موٹی قسم انبیاء کے اعتبار سے ذہن نشین ہوئی. اب آگے چلو, سات اقسام سمجھو وحی کے, مزید سات صورتیں وحی کی سمجھو.
یہی سب وحی کے اقسام ہیں, لیکن اس کو ذرا پھیلا کر کے سمجھو سات صورتوں کے اندر. نمبر ایک, نبی کے اوپر آنے والی منامی اور خواب کی وحی. نبی کے اوپر آنے والی منام اور خواب کی وحی, اس کی مثال اور تفسیر آگے ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت آ رہی ہے, اس روایت کے اندر وحی منام کا تذکرہ آ رہا ہے. کہ اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 40 سال کی ہونے آئی تو آپ کو اللہ کی طرف سے سچے سچے خواب دکھلائے گئے. ایسے سچے سچے خواب دکھلائے گئے کہ رات میں جو بات حضور دیکھتے صبح میں بالکل ایسا ہی ہوتا تھا. یہ ہیں آغاز وحی, وحی کی ابتدا سچے سچے خوابوں کے ذریعے سے. یہ ہے پہلی صورت وحی منامی. اس کو پہلی صورت اس لیے دی کہ غار حرا کی وحی سے پہلے اس کا آغاز ہو چکا تھا, اسی لیے اس کو نمبر ایک دیا گیا کہ غار حرا میں وحی کے نازل ہونے سے پہلے یہ منام سچے خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا شروع ہو گیا تھا. تو یہ پہلی صورت ہو گئی وحی منامی, خواب سچے سچے دکھلائے گئے. اور اس کی مزید تفسیر آگے حضرت عائشہ کی روایت میں آ رہی ہے. نمبر دو, دوسری صورت سمجھو, مثل صلصلۃ الجرس وحی کا آنا. مثل صلصلۃ الجرس, گھنٹی کی مسلسل آواز. جرس یعنی گھنٹی, اور گھنٹی کی مسلسل آواز, صرف گھنٹی بجتی ہے تو اس کی آواز کیسی مسلسل ہوا کرتی ہے, تو اس آواز کی طرح وحی کا نازل ہونا. مثل صلصلۃ الجرس, جس طرح مسلسل گھنٹی بجتی ہے اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے. اور اس کے لیے بھی آگے مستقل حدیث آ رہی ہے, وہاں اس کی پوری وضاحت آ رہی ہے کہ سلسلۃ الجرس کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کیسے آتی تھی. تیسری صورت سمجھو, حضرت باری تعالی کی طرف سے نبی کے دل کے اندر کوئی کلام القا کیا جائے. حضرت باری تعالی کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر کوئی کلام القا کیا جائے, اس کی ایک مثال یاد رکھ. مثال اس کی ہے, بہت سی مرتبہ جمعہ کے خطبے کے اندر ہم سنتے ہیں, وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ وَتَوَكَّلُوا عَلَيْهِ. اس طرح جمعہ کے خطبے میں ایک روایت سنتے تھے. تو یہ جو روایت ہے نا, وَإِنَّ نَفْسًا لَن تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا, کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ اس کے مقدر کا رزق وہ پورا کھا نہ لے. یہ وہی ہے نفس فی الروح, یعنی ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اوپر اللہ کے یہاں سے نازل. چوتھی صورت سمجھو, فرشتہ انسانی شکل میں نبی کے پاس آوے. فرشتہ انسانی شکل میں نبی کے پاس آوے اور نبی کو وہی سنا کر کے جاوے. اور عام طور پر حضرت جبرائیل امین حضرت دہیہ ابن خلیفہ القلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں تشریف لاتے ہیں. حضرت دہیہ اور حضرت جریر یہ تمام صحابہ میں بڑے خوبصورت صحابی ہیں. حضرت جریر کو تو حضور نے یوسف و ہذہ الامہ کہا, کہ دونوں بڑے حسین و جمیل تھے, حضرت دہیہ بھی اور حضرت جریر بھی. تو عام متن حضرت جبرائیل امین حضرت دہیہ ابن خلیفہ القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں تشریف لا کر وہی سنا کر جاتے تھے. اور کبھی عربی کی شکل میں بھی آئے, مشکات شریف میں بھی پڑھا اور یہاں بھی وہ روایت آئے گی کہ ایک عربی آیا اور آ کر کے حضور کے قریب بیٹھ گئے اور حضور کے ساتھ سوال جواب خود سکھانا چالو کیا. ان کے جانے کے بعد حضور نے پوچھا, اے میرے پیارے صاحب معلوم ہے یہ عربی کون تھے, کون آیا تھا؟ ارے وہ تو جبرائیل تھے, وہ تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے ہوئے. تو فرشتہ ملک کی شکل کے اندر آ جائے, ملک انسان کی شکل میں آ جائے اور آ کر کے نبی کو وہی سنا کر کے جاوے. اور عام متن حضرت دہیہ کی شکل اور کبھی عربی کی شکل. تو ساتھ میں چار قسم ہوئی, بولیے سب ترتیب وار. پہلی قسم کیا ہو گئی؟ وحی منام. دوسری قسم کیا ہو گئی؟ مثل صلصلۃ الجرس. تیسری شکل کیا ہو گئی؟ نفس فر رو. چوتھی شکل کیا ہو گئی؟ فرشتہ بشر کی شکل کے اندر نبی کے پاس وحی لے کر کے حاضر. یہ سب چیزیں اچھی طرح ذہن نشین کر لو. یہ وحی کے اقسام وغیرہ تفصیلات.